बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9,835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سنیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور منار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے تعلق سے ایران کی دو ٹوک، تہران یک طرفہ طور پر معاہدے پر عمل نہیں کرے گا۔ آئرش وزیر خارجہ سے ملاقات میں صدر روحانی کا اعلان۔ صہیونی حکام نے غلطی اور حماقت کی تو تل ابیب اور حیفہ کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کی گیدڑ بھپکیوں کے جواب میں ایرانی وزیر دفاع کا سخت انتباہ۔ پاکستان کے ساحلی ضلع گوادر میں پاک بحریہ کے گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ، دو جوانوں کی موت، ایک زخمی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ یورپ کو چاہیے کہ ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی اور معاہدے کے تعلق سے اپنی بےعملی کو ختم کرے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اتوار کے روز تہران میں آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کاونی سے ملاقات میں کہا کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو چاہیے کہ قرارداد 22-31 کی خلاف ورزی کرنے پر امریکہ کی سابق حکومت کے سلسلے میں کوئی مناسب اقدام کرے۔ انہوں نے ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں، نیز تہران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیوں کی شکست اور ناکامی اور اس شکست کے بارے میں امریکہ کی نئی حکومت کے اعتراف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کثیر جانبہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کو فعال کیے جانے کا دار و مدار امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کے تمام فریق ملکوں کی جانب سے اپنے وعدوں پر مکمل طور پر عمل کیے جانے پر ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ تہران ایٹمی معاہدے کا پابند ہے اور صرف ایران ہی ہے جس نے اس معاہدے کو باقاعدہ طور پر باقی رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس راہ میں اس نے کافی نقصان بھی اٹھایا ہے، مگر یہ سلسلہ بدستور یوں ہی جاری نہیں رہ سکتا۔ صدر مملکت نے ایران کے پارلیمنٹ مجلس سے شرعہ اسلامی کے فیصلے کی بنیاد پر الحاقی پروٹوکول پر عمل درآمد روک دیے جانے کے سلسلے میں ایران کے اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ ایران کا تعاون بدستور جاری ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور تہران کے خلاف دھونس و دھمکیوں سے دستبرداری کی صورت میں ہی ایران ایٹمی معاہدے میں کیے جانے والے اپنے تمام وعدوں پر فوری طور پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر ایران نے اسی طرح اس ملاقات میں تمام شعبوں، خاص طور سے اقتصادی و تجارتی شعبوں میں تہران ڈبلن تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے سابق ٹرمپ حکومت کی علیحدگی ایک تاریخی غلطی رہی ہے۔ انہوں نے ایٹمی معاہدے کے تحفظ اور اس پر عمل کیے جانے کی ضرورت پر تاکید بھی کی۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ نے اتوار کی دوپہر ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف سے بھی ملاقات کی، جس میں ایٹمی معاملات پر بات چیت ہوئی، اور دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ایٹمی معاملات پر بات چیت کرنے کے ساتھ ہی اہم علاقائی اور عالمی حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ کے دورے تہران کا مقصد خاص طور پر ایٹمی معاملے پر بات چیت کرنا بتایا گیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیلی دھمکیوں کو غاصب سینی حکومت کی کمزوری کی علامت قرار دیا ہے اور کہا کہ اگر انہوں نے زیادہ حماقت کی تو تل ابیب اور حیفا کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں گے، اور سینی حکام اس بات کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ خطے میں کوئی بھی اسرائیل کا وجود نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ سینی حکومت نے اپنے ارد گرد دیوار کھینچ رکھی ہے، البتہ اپنی کمزوری اور زوال کو چھپانے کے لیے گاہے بگاہے ایران کو دھمکیاں دیتی رہتی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیل کی حالیہ دھمکی کے بارے میں کہا کہ سینی حکومت کے کرتا دھرتا اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کا اعادہ کرتے ہیں اور اپنے زوم ناقص میں عظیم مملکت ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی چند برس قبل جب صہیونیوں کی جانب سے اس طرح کی حماقتوں اور غلطیوں کا بار بار اعادہ کیا جا رہا تھا تو واضح طور پر فرمایا تھا کہ صہیونی حکومت ہماری اصل یا سب سے بڑی دشمن نہیں، کیونکہ ایران کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ بات صہیونی بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو انہیں جان لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو تل ابیب اور حیفا کو خاک مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں گے۔ ایران کے وزیر دفاع نے بات زور دے کر کہی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی جمہوریہ ایران ہر لحاظ سے طاقتور ہے اور ملک کی سلامتی، استحکام اور دفاع کے لیے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرے گا۔ بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی کا کہنا تھا کہ استقامتی تنظیمیں ایران کی سافٹ پاور کی نشانی ہیں جو یمن، عراق، شام اور لبنان میں موجود ہیں، اور انہوں نے صہیونی دشمن کے دانت کھٹے کر رکھے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے ینگ آرمی مین فیسٹیول کے موقع پر ایرانی ماہرین کے تیار کردہ مساف نامی ہتھیار اور دوسرے جنگی آلات کی رونمائی کی ہے۔ مساف ایک ایسا ہلکا ہتھیار ہے جو ہوا سے ٹھنڈا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شارٹ پسٹن سے کام کرنے والا یہ ہتھیار بارود کے دھماکے سے بننے والی گیس کے بالواسطہ دباؤ سے لوڈ ہوتا ہے۔ اس پر نصب ٹیلی اسکوپ کو 6 مختلف حالتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ہتھیار کو کم ترین وقت میں کسی خاص اوزار کے بغیر اسنائپر گن میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مساف کی ڈیزائننگ اور اس کی تیاری کے تمام مراحل اندرون ملک اور ایرانی ماہرین کے ہاتھوں تیار کیے گئے ہیں اور اس سے مسلح افواج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ انقلابی فکر کے ذریعے ایرانی جوان سائنس و ٹیکنالوجی کی چوٹیاں سر کر لیں گے۔ تہران میں امریکہ کے سابق سفارت خانے میں تاس سریا کے نام سے جاری ایک نمائش سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ ہر سماج کی بنیادیں سائنس و ٹیکنالوجی کے سائے میں رکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی رضاکار فورس بسیج کا مقصد یہ ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی کے راستے کو اس راہ کے علم بردار کی حیثیت سے طے کیا جائے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان طلباء اور ایرانی ماہرین کی صلاحیتوں کو نکھار کر انہیں سائنس و ٹیکنالوجی کی قومی تحریک کے لیے آمادہ کیا جائے جو ملک کے شایع نشان ہو۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ ہم نے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں دیگر ملکوں کے ساتھ رقابت کے میدان میں اترنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور عنقریب ایرانی نوجوانوں کے عزم کے سائے میں یہ عظیم مقصد حاصل کر لیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ سابق امریکی سفارت خانے میں جو جاسوسی کے اڈے سے معروف ہے، جاری تاثریا نامی نمائش میں متعدد نالج بیس کمپنیوں نے سائنس و ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں اپنی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی ہیں۔ انسداد کرونا نیشنل ہیڈ کوارٹر کا ترجمان نے کہا کہ کو برکت کے بعد کرونا کی ایک اور ایرانی ویکسین پاستور بھی جلد مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ قومی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انسداد کرونا نیشنل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان علی رضا رئیسی کہنا تھا کہ پاستور ویکسین عنقریب تیار ہو جائے گی اور موسم گرما تک ملکی اور غیر ملکی کرونا ویکسین کی 10 سے 12 ملین خوراک دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اندرون ملک تیار کی جانے والی ویکسین کے علاوہ رواں ماہ کے دوران بھارت ویکسین کی 4 لاکھ خوراکیں بھی ہندوستان سے ایران پہنچ جائیں گی۔ علی رضا رئیسی نے کہا کہ عالمی ادارے صحت کے توسط سے 11 لاکھ کرونا ویکسین پر مشتمل پہلی کھیپ بھی عنقریب ایران کو موصول ہو جائے گی، جبکہ اس ویکسین کی دوسری کھیپ ملنے کے بعد ملک میں ویکسینیشن کا عمل تیز ہو جائے گا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں پاک بحریہ کے جوانوں کی گاڑی پر فائرنگ میں دو اہلکار مارے گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ساحلی ضلع گوادر میں پاک بحریہ کی گاڑی پر فائرنگ میں نیوی کے دو اہلکار مارے گئے جبکہ ایک جوان زخمی بھی ہوا ہے۔ سرکاری ذرائع کہنا ہے کہ پاک بحریہ کی گاڑی جوانی سے گنز جا رہی تھی جب نامعلوم مسلح افراد نے خودکار ہتھیاروں سے اس پر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے فوراً بعد سیکورٹی فورس کے اہلکار موقع واردات پر پہنچ گئے اور مارے گئے جوانوں کے ساتھ ساتھ زخمی نیوی اہلکار کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ گوادر کے اسسٹنٹ کمشنر کہنا ہے کہ جس جگہ یہ حملہ ہوا تھا اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ قبل ازیں 5 مارچ کو بھی سبی میں ایک بم دھماکے میں 5 محنت کش مارے گئے تھے جبکہ 15 افراد زخمی ہو گئے تھے جن میں 2 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ کراچی ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 30 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ آئی جی ریلویز عارف نواز کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں آئی جی ریلویز عارف نواز نے بتایا کہ ایک خاتون جاں بحق اور 30 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ جاں بحق خاتون کی شناخت عظمیٰ کے نام سے ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 12 زخمی ابھی تک ڈسٹرکٹ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ٹرین حادثے کے باعث پھنسے مسافروں کو دیگر ٹرینوں کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے۔ عارف نواز سے کہنا تھا کہ ٹرین حادثے میں 9 بوگیاں متاثر ہوئیں، 5 کھائی میں گر گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرین حادثے کے وجوہات سے متعلق کمشنر سکھر کا بیان قبل از وقت ہے، تحقیقات کے بعد حادثے کی اصل وجہ پتہ چل سکے گی۔ ریلوے ٹریک کی بحالی میں وقت لگے گا۔ ذرائع کے مطابق ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی۔ حادثہ روہڑی اور پنو عاقل کے درمیان پیش آیا۔ حکومت افغانستان نے تاکید کی ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات افغانستان میں مستقل امن و استحکام کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے اتوار کے روز کابل میں امن و استحکام کانفرنس اپنے خطاب میں کہا کہ افغان حکومت اور طالبان درمیان جاری مذاکرات اشرف غنی کی حکومت اور طالبان کے درمیان ایک نئی شکل وجود میں آنے کا باعث بن سکتے ہیں تاکہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ حمداللہ محیب نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے حقائق پر توجہ دی جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جنگ صرف اندرون ملک پہلوؤں کے حامل نہیں ہے اور اس کے پیچھے بڑے عوامل کارفرما ہے، اور اگر صرف داخلی عوامل کارفرما ہوتے تو یقیناً جنگ اتنے عرصے تک جاری نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا کہ افغانستان کے عمر میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیلزاد نے حال ہی میں افغانستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات کا ایک مقصد افغانستان میں عبوری حکومت کا قیام اور یا حکومت میں طالبان کی شمولیت کا مسئلہ شامل رہا ہے۔ اس سے قبل افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے تاکید کی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں اس سلسلے میں امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ہندوستان میں کورونا کے معاملات میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں 18,500 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ مہاراشٹر، کرناٹک، پنجاب، کیرلا اور دہلی جیسی ریاستوں میں کورونا کے معاملات میں پھر تیزی آ رہی ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں 18,500 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس عرصے میں 100 کے قریب لوگ کورونا سے ہلاک ہو گئے۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں 4.219% کا اضافہ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ ریاست مہاراشٹر میں ایکٹیو کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ غاصب حسین حکومت کے فوجیوں نے غزہ کے جنوب میں فلسطینیوں کی کشتی پر مارٹر گولے سے حملہ کر دیا جس میں 3 فلسطینی ماہی گیر شہید ہو گئے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غاصب حسین حکومت کے درندہ صفت فوجیوں نے اتوار کی صبح خان یونس کے قریب فلسطینی ماہی گیروں کی کشتی کو اپنے وحشیانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ سین حکومت کی بحریہ نے 12 غزہ کے ماہی گیر فلسطینیوں کو جہریت کا نشانہ بنایا جس میں درجنوں فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ سین حکومت نے گزشتہ موسم گرما میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے ملنے والے غزہ کے سرحدی علاقوں میں کشیدگی بڑھنے کے بعد فلسطینی ماہی گیروں کا دانہ پانی بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں کہ غزہ گزشتہ 14 سالوں سے محاصرہ جاری رہنے کی وجہ سے اس علاقے میں شدید اقتصادی اور معاشی مسائل پیدا ہو گئے اور فلسطینیوں کو غذائی اشیاء اور دواؤں تک کی شدید قلت کا سامنا ہے اور ہزاروں افراد ماہی گیری سے اپنی روزمرہ کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیتھولک عیسائیوں کے عالمی پیشوا پاپ فرانسس نے بغداد مار یوسف کلیسا میں منعقد عشاء ربانی میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بغداد کے مار یوسف نامی کلیسا میں ہونے والے عشاء ربانی کی تقریبات میں پاپ فرانسس کے علاوہ عراق کے صدر برہم صالح، وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اور اسپیکر پارلیمنٹ محمد الحلبوسی اور دیگر اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ پاپ فرانسس جمعے کو عراق پہنچے تھے جہاں ایئرپورٹ پر عراقی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا تھا۔ عالم کیتھولک رہنما نے ہفتے کی صبح نجف اشرف میں عالم تشیع کے عظیم مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سے ملاقات کی تھی جس کا عالم ذرائع ابلاغ میں زبردست انعکاس ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ممتاز تجزیہ نگار حسین تقوی صاحب۔ حسین تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ حسین اختر صاحب۔
قطر میں طالبان گروہ کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے افغانستان کے بحران کے حل کے لیے عبوری حکومت کی تشکیل کے منصوبوں کو مسترد کر دیا ہے۔ طالبان کی جانب سے اس منصوبے کو مسترد کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے سامعین کی توجہ مبذول کرائی ہے، اور یہ سوال یقیناً ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ طالبان نے عبوری حکومت کی تشکیل کے منصوبے کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں چند باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طالبان کے سیاسی دفتر کے قطر میں ترجمان ہیں محمد نعیم، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی کے جو تلخ تجربات کو دہرانے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کے امن مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں، کیونکہ عبوری حکومتیں 40 برسوں سے ملک کو مشکلات سے نہیں نکال پائی ہیں اور ملک کے مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ گویا درحقیقت دیکھا جائے تو طالبان کے ترجمان نے افغانستان میں رائج حکومتیں جو ہیں ان کو سرے سے جو ہے وہ مثلاً مسترد کیا ہے، یا ان کو وہ مقام نہیں دیا ہے کہ جو دینا چاہیے تھا۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی جو ہے وہ گفتگووں میں رہی ہے کہ طالبان درحقیقت افغانستان میں رائج حکومتی نظام جو ہے، جمہوری نظام جو ہے، اس کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، اور ان کی کوشش ایک اپنی ان کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق ایک حکومت کی بنیاد وہ رکھنا چاہتے ہیں، اور جس میں عوامی جو کردار ہوتا ہے اس کی جو ہے نفی نظر آتی ہے، اور ایک ایسی حکومت کے جو ان کے مفادات اور ان کے جو خواہشات ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ بہرحال یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ طالبان کی طرف سے امریکہ کے ساتھ اور جو مذاکرات ہیں اس پر تاکید اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ طالبان جو ہیں کسی مثلاً شارٹ کٹ کی جو ہے وہ تلاش میں ہیں۔ ایک اور نقطہ یہ کہ امریکہ کے جو امن مذاکرات ہیں وہ خود ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان امن مذاکرات میں افغانستان کے عوام کی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ امریکہ نے اپنے مفادات کو اور اپنی ڈوبتی نیا کو بچانے کی اس میں کوشش کی ہے۔ اور جیسا کہ مثلاً طالبان کے جو قیدیوں کی رہائی کا جو از خود فیصلہ امریکہ نے کیا اور وہ تھوپا گیا افغانستان کی حکومت پر، اور افغان صدر محمد اشرف غنی نے جو ہے وہ اس کو ایک دباؤ کا نتیجہ قرار دیا قبول کرنے کے حوالے سے، لہذا امریکہ نے دیکھا جائے تو افغانستان کے عوام کی خواہشات اور ان کی مرضی کے برخلاف جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں، جبکہ یہ جو عبوری حکومت کا جو منصوبہ امریکہ نے پیش کیا ہے وہ گزشتہ 1 سال سے امریکہ کے جو افغانستان میں سیاسی امور کے مثلاً ذمہ دار ہیں ظلم خلیل ذات، انہوں نے اس کو پیش کیا تھا۔ یہ خود افغانستان کے آئین سے متصادم ایک مثلاً شرط ہے، اور افغانستان کے قانون میں اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور ہر قسم کا جو مثلاً اقتدار کی منتقلی ہے افغانستان کے آئین کے مطابق، وہ عوام کی آرا کے مطابق ہونی چاہیے اور عوام کا اس میں پورا پورا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے۔ ہم اگر مجموعی صورتحال افغانستان کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت افغانستان کا جو بحران ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ خود امریکہ ہے کہ جو وقتاً فوقتاً اپنے غلط فیصلوں کے نتیجے میں افغانستان کے عوام کو مسلسل پریشانیوں میں رکھے ہوئے ہے۔ اگر افغانستان کے اندر کوئی پرامن راہ حل نکالا جا سکتا ہے تو وہ افغانستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے، جس پر افغانستان کے عوام جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنی آمادگی اور اپنی جو ہے رضامندی کا اظہار کریں۔ ایک جمہوری طریقہ کار ہونا چاہیے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالبان نے ہمیشہ افغانستان میں جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ افغانستان کے عوام ہیں کہ وہ اس سلسلے میں پیش قدم ہوں، آگے بڑھیں اور اپنے ان کو تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔
جی حسین تقوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ بحرین میں عوامی انقلاب کے آغاز کے صرف ایک ماہ بعد سعودی عرب نے بحرین کے عوام کے مظاہروں کو کچلنے کے لیے اپنے فوجی بحرین بھیجے۔ آل خلیفہ حکومت کے خلاف بحرین کے عوام کے انقلاب کا آغاز 14 فروری 2011 سے ہوا۔ بحرین میں عوامی مظاہروں کے آغاز کے بعد آل خلیفہ حکومت نے اپنے عوام کے احتجاجی مظاہروں کو کچلنے کے لیے سعودی عرب سے مدد کی درخواست کی۔ آل سعود نے بھی آل خلیفہ حکومت کی درخواست پر بحرین میں اپنے فوجی اتار دیے۔ آل سعود نے عرب ملکوں کے دفاع کا دعویٰ ایسے میں کیا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے دفاع کا تعلق صرف غیر ملکی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا، جبکہ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف اس ملک کے عوام کے پرامن مظاہرے جاری تھے۔ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی کو ایک دہائی کا عرصہ گزر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی سے کیا حاصل ہوا ہے؟ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی پہلے قدم میں اس معنی میں تھی کہ آل خلیفہ اور آل سعود حکومت بحرین میں شدید عوامی احتجاج سے سخت خوف و ہراساں میں مبتلا تھی۔ آل خلیفہ حکومت کی سرنگونی اور سعودی عرب کے پڑوس میں ایک نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کا مقصد یہ تھا کہ آل سعود اپنے ایک قریبی ترین اتحادی سے محروم ہو جائے۔ بحرین میں آل سعود کی فرصت کی موجودگی نے آل خلیفہ حکومت کو حسنی مبارک، زین العابدین بن علی، علی عبداللہ صالح اور معمر قذافی جیسی سرنوی سے دوچار ہونے سے بچانے میں مدد کی۔ بہرحال بحرین میں رونما ہونے والے حالات سے نشاندہی ہوتی ہے کہ آل خلیفہ طویل مدت کے لیے اپنی حکومت کی سرنگونی کے خطرے کو نہیں ٹال سکی ہے اور بحرین کے عوام کی انقلابی جد و جہد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور آل خلیفہ حکومت کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آل خلیفہ بحرین میں خود بیگانے ہیں۔ آل خلیفہ بحرین میں اقتدار پر قابض ہیں لیکن اس ملک کی مقامی آبادی میں شمار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی احتجاجات کا سامنا کرنے کی توانائی نہیں رکھتے اور ملک کو غیر ملکی فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی کے بعد بحرین کے مقتدر سیاسی مذہبی شخصیات اور سیاسی پارٹیوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک پر سعودی عرب کی جانب سے قبضہ کر لیا گیا ہے۔ یہ صورتحال گزشتہ 10 برسوں سے جاری ہے اور آل خلیفہ حکومت آل سعود کی پالیسیوں کے تابع ہو گئی ہے اور اس کا ملک کی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں میں فاصلہ سازی کا اختیار ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی کا اہم ترین نقصان یہ ہوا ہے کہ بحرین میں عدم استحکام کی صورت کے خاتمے کا حصول دشوار ہو گیا ہے۔ درحقیقت بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی اس بات کا باعث بنی ہے کہ اس ملک کے عوام اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آل خلیفہ خود ملک میں اپنا اختیار کھو چکے ہیں اور آل سعود بحرین کے حکومتی فیصلے کرتے ہیں۔ بحرین میں سعودی عرب کی مداخلت کے ساتھ ہی بحرین میں پرامن احتجاجی مظاہروں سے گفتگو اور سیاسی رائے حل کے دروازے تقریباً بند ہی ہو گئے ہیں اور بحرین کا سیاسی ڈھانچہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اور ہر قسم کی سیاسی جدوجہد کو کچلنے اور سیاسی و مذہبی رہنماؤں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس بنا پر عوام میں آل خلیفہ حکومت کی مقبولیت اور قانونی پوزیشن کو شدید دھچکا لگا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آل خلیفہ حکومت کو بھی مخالفین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر بحرین میں آل سعود کی فوجی مداخلت نہ ہوتی تو شاید آل خلیفہ حکومت اور عوام میں فاصلے اتنے گہرے نہ ہوتے اور کسی سیاسی رائے حل کے حصول کا امکان موجود رہتا۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ بحرین میں طویل مدت سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی آل خلیفہ حکومت کے مفادات کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی۔ اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہم تو ہیں رہینِ غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں۔ مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے، لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 اسفند 23 رجب اور 7 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔
23 رجب سن 1299 ہجری قمری کو ممتاز فقیہ آیت اللہ سید حسین کوہ قمرئی نے وفات پائی. انہوں نے اپنے دور کے جید علماء خاص طور سے شیخ مرتضیٰ انصاری سے قصب فیض کیا اور شیخ انصاری کے وفات کے بعد خود دینی طلبہ کی تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیے. 800 سے زیادہ فاضل علماء نے ان کے درس سے استفادہ کیا. آیت اللہ کوہ قمرئی نے عبادات، فروع دین اور احکام حلال و حرام پر متعدد کتابیں اور مقالات تحریر کیے ہیں. سات مارچ سن 1765 عیسوی کو فرانسیسی موجد جوزف نیسفور نیپسے پیدا ہوئے. وہ دنیا کی پہلی تصویر اتارنے کے کارنامے کے باعث معروف ہیں. نیپسے نے 1811 میں روشنی سے متاثر ہونے والے کیمیائی مادوں پر تجربے شروع کیے. اگرچہ وہ مطلوبہ مقصد تک نہ پہنچ سکے، تاہم انہوں نے دو کارنامے ایسے کر دکھائے جو تاریخ میں اس کا نام روشن رکھنے کے لیے کافی ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے فوٹوگرافی کی اصطلاح رائج کی، دوسری یہ کہ تصویروں کا عکس حاصل کرنے کے لیے کیمرے کا بلیک باکس تیار کیا. 1822 میں انہوں نے دریافت کیا کہ بیٹومن یا اسفالٹ کی تہ اگر کسی چیز پر لگا دی جائے تو اس پر عکس محفوظ کیا جا سکتا ہے. 1826 میں انہوں نے اوبسکیورا کی مدد سے دنیا کی پہلی تصویر کھینچنے کا اعزاز حاصل کیا. وہ ابھی فوٹوگرافی پر بہت کام کرنا چاہتے تھے، لیکن 3 جولائی 1833 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا. سات مارچ 1957 عیسوی کو مصر کی مسلم قوم کی بھرپور جدوجہد کے نتیجے میں نہر سوئز کو دوبارہ کھول دیا گیا. نہر سوئز شمال مشرقی افریقہ میں واقع ہے اور یہ دنیا کے 3 بر اعظموں کے مختلف ممالک کو ملانے کا نزدیک ترین بحری راستہ ہے. مصری رہنما جمال عبد الناصر کی طرف سے 1956 میں نہر سوئز کو قومی آنے کے بعد برطانوی اور فرانسیسی افواج نے صہیونی فوج سے مل کر مصر کے علاقے جزیرہ نما سینا پر حملہ کر دیا تاکہ نہر سوئز پر قبضہ کر کے صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کے لیے خلیج عقبہ کو کھول دیں. جارے غیر ملکی فوج نے جزیرہ نما سینا سمیت نہر سوئز کے ساحل پر واقع بعض دوسرے شہروں پر قبضہ کیا، لیکن بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں قابض ممالک کی فوج نے ان علاقوں کو خالی کر دیا، جس کے کچھ عرصے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک کے بحری جہاز دوبارہ نہر سوئز سے گزرنے لگے. اس وقت سے نہر سوئز مکمل طور پر مصر کے کنٹرول میں آ گئی. سات مارچ سن 1274 عیسوی کو اطالوی فلسفی تھامس ایکویناس کا انتقال ہوا. وہ سن 1225 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے دینی علوم حاصل کیے. اس کے بعد انہوں نے نیپل یونیورسٹی میں فلسفے کی تعلیم حاصل کی. ایکویناس نے فلسفے میں اپنا ایک خاص نظریہ پیش کیا جس میں انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت کمال الہی کی طرف پہنچنا ہے. ارسطو کی طرح ان کا بھی نظریہ تھا کہ ہر شخص کے اندر ایک توانائی ہوتی ہے جو اس کو مانوی کمال تک پہنچا سکتی ہے. ایکویناس کے مطابق الہیات اور سائنس ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھتے، کیونکہ دونوں حقیقت کے متلاشی ہیں. قرون وسطی کے کلیسا کے نزدیک یہ نظریہ صحیح نہیں تھا، لیکن علم کے رواج میں اس نظریے نے بڑی مدد کی. سترہ اسفند سن 1371 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور موسیقار استاد احمد عبادی نے وفات پائی. ان کو ستار اور ایران کی کلاسیکی موسیقی میں مہارت حاصل تھی. استاد احمد عبادی نے نوجوانی سے ہی موسیقی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی. سالہا سال تک ستار بجانے کے بعد انہوں نے ستار بجانے کا نیا طریقہ پیش کیا اور اس کو رائج کیا. استاد احمد عبادی نے ایرانی موسیقی کو بہت ترقی دی. 17 اسفند سن 1389 ہجری شمسی کو معروف ایرانی محقق اور مردم شناس ڈاکٹر محمود روح الامینی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں ایران کے جنوبی شہر کرمان کے ایک نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ روح الامینی ایران میں سماجیات میں ایم اے کرنے کے بعد فرانس چلے گئے اور سن 1347 ہجری شمسی میں مردم شناسی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے ایران واپس آ گئے۔ انہوں نے تہران یونیورسٹی میں تدریس کے ساتھ ساتھ ایران میں علم بشریات کے فروغ کے کام بھی انجام دیے، جن میں تہران کے گلستان محل میں مردم شناسی عجائب گھر کا قیام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ روح الامینی کی کتابوں میں ہندوستان میں فارسی زبان ابن بطوطہ کی کتاب روایت قابل ذکر ہے۔ ایران میں ممتاز شخصیات کے بارے میں ہونے والی دوسری کانفرنس میں روح الامینی کو مردم شناسی کے شعبے میں ممتاز شخصیت قرار دیا گیا تھا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستا۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل سامعین کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی ہاں سامعین، ہمارے بھی ہمیشہ کی طرح یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، اور پروردگار آپ کو تمام آفات و بلیات ارضی و سماوی سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کے صحت و سلامتی یقیناً ہماری آرزو ہے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت و سلامتی سے رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، اور یقیناً پروردگار کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے ساتھ مہربانیاں کی ہیں، اور جو اس کے احسانات ہیں اپنے بندوں پر وہ کبھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ انسان چاہے جتنا بھی سرکش ہو، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ تو ہے کہ اس کے ساتھ خداوند عالم کی مہربانیاں یقیناً ہیں، مگر یہ سرکشی اور انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے احسانات کو بھولا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایام بھی ماہ رجب کے ہیں، اور اس کے بعد ماہ شعبان آنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رجب کی جو فضیلتیں ہیں، ہم یہاں پر ماہ رجب کی فضیلت نہیں بیان کر رہے ہیں، مگر یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ماہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور ہمیں ان ماہ کی جو فضیلتیں ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور یقیناً زیادہ سے زیادہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان ایام کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان کو حاصل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے کے لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ ماہ رجب جو ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ ہمارا مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب خدا کا مہینہ ہے، اگرچہ سارے ایام خدا کے ہیں، سارے مہینے خدا کے ہیں، مگر روایت میں جب ایک مہینے کے لیے مخصوص طور پر یہ وارد ہوا ہے کہ ماہ رجب کے لیے پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ماہ رجب ہمارا مہینہ ہے، تو یقیناً اس سے کچھ خاص فضائل ہوں گے، کچھ خاص فضیلتیں ہیں جس کو درک کرنے کی ضرورت ہے، انسان ان کو سمجھے کہ کیا اس کی عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، اور یقیناً اگر انسان اپنی زندگی میں غور کرے ان مسائل پر تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے مسائل جو دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں ان پر توجہ دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اگر ان مسائل کا حل ہے تو انہیں کس طرح سے ہم سالو کریں، کس طرح سے ان مسائل کو ہم حل کریں۔ اس کے لیے صرف ضرورت یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو۔ ہم اپنے اوپر جو ڈیپینڈ کرتے ہیں اور انحصار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم سارے مسائل کو حل کر لیں گے، تو یہ غلط ہے۔ اگر مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تو یقیناً ہمیں خدا کی طرف توجہ کرنی چاہیے، خدا سے استمداد طلب کرنی چاہیے، اور یقیناً اس صورت میں ہی ہم اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایام جو ہیں، ماہ رجب ہیں، ماہ شعبان ہیں، ماہ رمضان ہیں، یہ اسی لیے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے مسائل کو خدا کے سامنے رکھے۔ اگرچہ ہر دن ہر مہینے میں یہ کام انسان کر سکتا ہے، جب چاہے خدا سے راز و نیاز کرے، مگر یہ ایام مخصوص ہیں۔ ان ایام میں انسان کو قرب پروردگار کی کوشش کرنا چاہیے، انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی بھلائی، اپنی نیکی، اپنی بھلائی اور خوبیوں کی خدا سے طلب کرنا چاہیے کہ وہ اس ماہ میں جو ہے اسے خوبیاں اور نیکیاں عطا کرے۔ یقیناً یہی چیز جو ہے انسانی کامیابی کا باعث ہیں۔ ان ایام میں انسان کو خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کے لیے نجات کی راہ ہموار کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے جو کچھ ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا تو بس ایک ممر ہے، گزرنے کی جگہ ہے، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ انسانوں کے لیے اور مومنین کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان ایام سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں تاکہ پروردگار جو ہے وہ ہم سب پر رحمت نازل کرے، اپنی برکتوں سے ہمیں نوازے، اور جب تک ہم خدا سے قربت اختیار نہیں کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، عقل دی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا تقاضا بھی کیا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہیں گے، سرکشی کرتے رہیں گے، تو خدا بھی کب تک ہمیں دیکھے گا، کب تک اس کی نظر کرم رہے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بہرحال ہم ہوش کے ناخن لیں اور اس بات کا خیال کریں کہ ہم کس طرح سے خود کو گناہوں سے اور نافرمانی سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ان ایام میں ہم کیا کریں کہ خدا وند ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ بہرحال سامعین، آپ کا وقت لیا، لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جن پر انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال باجی، میرا خیال سے وقت ہوا ہے سامعین خطوط کا، ورنہ پھر بعد میں بات نکلتی جاتی ہے اور سامعین کے خطوط رہ جاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سامعین خطوط آج کے پروگرام میں شامل کریں۔ تو دیکھیں یہ پہلا خط ہمارے کس سامعین کا اور کہاں سے ہے۔
جی طہٰ شمیم، اب سامعین کے خطوط اور پیغامات پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر حیدرآباد سے محترمہ صدف زہرا صاحبہ نے۔ وہ لکھتی ہیں، میرے گزشتہ خط کا جواب آپ لوگوں نے نہایت محبت سے دیا، اور ریڈیو کے ذریعے اپنے خط کا جواب سن کر میرا حوصلہ بڑھا، اور آج وقت نکال کر آپ کو خط لکھنے بیٹھ گئی ہوں۔ ویسے خط لکھنا میرا پرانا شوق ہے،
جی،
لیکن آہستہ آہستہ خط لکھنے کا رواج کم ہوتا گیا تو میرا یہ شوق بھی کم ہو گیا ہے۔ اب دوبارہ ریڈیو تہران نے ہمت دلائی ہے اور چند مہینوں بعد ہی سے ہی کاغذ قلم اٹھا ہی لیا ہے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے سبھی پروگرام بہت اچھے ہیں، لیکن پروگرام بزم دوستہ، صبح امید، کلام امیر، یادوں کے جھروکے، خلقت کی رانائیا، نور ایمان، درخشاں ستارے، پروگرام سے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ بزم دوستہ پروگرام میں سامعین دوستوں کے آڈیو پیغامات کا سلسلہ بھی بہت اچھا ہے، جس سے ہمیں براہ راست سامعین کے خیالات جاننے کا موقع ملتا ہے۔ میری نظر میں ریڈیو آج بھی معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے، اور ٹی وی چینلوں کی تو بھرمار ہے، لیکن صاف ستھرے پروگرام پیش کرنے والے ٹی وی چینلز بہت ہی کم ہیں۔ ریڈیو تہران نے اپنے روایتی انداز کو برقرار رکھا ہوا ہے، جو قابل ستائش ہے۔
جی ہاں، ہم محترمہ صدف زہرا صاحبہ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سندھ کے شہر حیدرآباد سے خط لکھا ہے۔ بہرحال ہم اپنے سامعین کی محبتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، یقیناً یہ وقت نکال کر ہمیں خط لکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنی دور دراز سے خط لکھتے ہیں تو ظاہر سے ہمیں بھی جواب ویسے ہی دینا پڑتا ہے ان کی محبتوں کے ساتھ، اور ان کی محبتوں بھرے خطوط کو بہرحال ہم کس طرح سے نظر انداز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انہی کے دم سے تو ہمارے پروگرام چلتے ہیں، اور اگر ان کی نظر کرم نہ ہو ہمارے سامعین کے تو یقیناً ہمارے پروگرام کون سنے گا اور کون اس پر توجہ دے گا۔ اسی لیے ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سامعین کے لیے پروگراموں کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور اسی لیے ہماری پوری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ پروگراموں کو اچھے سے اچھا بنایا جائے۔ آپ نے تمام پروگراموں کا ذکر کیا ہے اور ایک پروگراموں کا نام بھی لیا ہے، صبح امید ہے، کلام امیر ہے، یادوں کے جھروکے، خلقت کی رانائیاں، نور ایمان، درخشاں ستارے، ان تمام پروگراموں کا آپ نے نام بھی لیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے پروگراموں کو سنتی ہیں اور بہت ہی غور و خوض سے اس پر سننے بعد عمل بھی کر رہی ہوں گی یقیناً، اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ علم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، تو یقیناً خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، اور ہمارے تمام سامعین جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں خدا کرے کہ ان کے علم میں اضافہ ہو اور ہمارے پروگرام اسی طرح سے معلوماتی ہوں، اور آپ تمام سامعین ان سے استفادہ کرتے رہیں، ہماری سب سے بڑی کوشش بھی یہی، اور یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو یقیناً ہماری بھی محنت رائے گاں نہیں جا رہی ہے۔ آپ نے یہاں پر یہ لکھا کہ صاف ستھرے پروگرام پیش کرنے والے ٹی وی چینلز بہت کم ہیں، تو یقیناً یہ حقیقت ہے کہ چاہے ریڈیو پروگرام ہو چاہے ٹی وی پروگرام ہو، صاف ستھرا جو پروگرام پیش کرنے والے ہیں وہ بہت ہی کم ملیں گے، اور اسی لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے پروگرام پیش کریں چاہے ٹی وی پروگرام ہو چاہے ریڈیو پروگرام ہو کہ جس سے سب سن سکیں، چاہے وہ چھوٹا بچہ گھر میں ہو چاہے بزرگ ہوں جو بھی ہوں، وہ سب بیٹھ کر ہمارے پروگرام دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ تو ہماری یہ جو کوششیں ہیں بہرحال یہ سب جاری ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کی محبتوں کے نتیجے میں ہے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام واقعاً شوق سے سن رہے ہیں اور یقیناً اس حوالے سے اپنی مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیں گے تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم پروگراموں کو مزید بہتر سے بہتر بناتے رہیں گے، اور ہماری کوشش بھی انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گی۔ جی باجی، یہ اگلا خط کس نے ارسال کیا ہے؟
جی طہٰ شمیم، یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے دوحہ قطر سے انتظار حسین صاحب جی نے. وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ تینوں اوقات کی نشریات پابندی کے ساتھ سنوں، لیکن کبھی اوقات میں تبدیلی کی وجہ سے یہ پابندی برقرار نہیں رہتی۔ میرے پہلے والے خط کو آپ نے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا اور انتہائی محبت کے ساتھ جواب دیا۔ میرا بڑا بیٹا بھی ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہے، انٹرنیٹ پر نشریات سنی جاتی ہیں، اور جب ریڈیو تہران کی نشریات شروع ہوتی ہیں میں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کمرے میں چلا جاتا ہوں، اور گھر کے دیگر افراد بھی وقت ملنے پر میرے ہی کمرے میں آ جاتے ہیں، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی افراد مل کر ریڈیو تہران کی نشریات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بزم دوستاں میں سامعین کے خطوط بھی بہت دلچسپ ہوتے ہیں جنہیں میں بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں۔
جی ہاں، ہم دوحہ قطر سے انتظار حسین صاحب کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں خط لکھا اور ہماری بزم کو انہوں نے اپنے خط سے رونق بخشی۔ یقیناً ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی انتظار حسین صاحب ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ یقیناً انہوں نے بھی جس طرح سے ہمارے پروگراموں کے نام لیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہمارے پروگرام کو بہت شوق سے سنتے ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ ان کا بڑا بیٹا بھی ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پروگرام اچھے سے اچھا نشر کریں، اسی لیے تاکہ سامعین میں شوق بڑھے، تو یقیناً ہماری کوشش جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جا رہی ہے، اور آپ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح سے ہمارے پروگرام سنتے رہیں اور پروگراموں کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے بھی ہمیں نوازتے رہیں۔ انتظار حسین صاحب سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ جب ان کا بیٹا بھی ہمارا پروگرام سن رہا ہے تو یقیناً وہ بھی اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتا رہے، تاکہ ہمارے پروگرام میں جو یقیناً جو کمیاں ہوں گی ہم ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ جس طرح سے بھی ہو ہمارے پروگرام اچھے سے اچھے آپ سامعین تک پہنچتے رہیں۔ یقیناً ہماری پوری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے اور رہے گی کہ آپ سامعین جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں وہ آپ کے لیے مفید واقع ہوں، اور جو ریڈیو تہران کی نشریات ہیں وہ ہمیشہ اس روال پر اور وہ ہمیشہ اس طرح سے پیش کی جاتی رہی ہیں کہ آپ سامعین جو ہیں ان سے پورے طور پر استفادہ کریں اور بھرپور طریقے سے وہ آپ کے لیے مفید واقع ہوں۔ یقیناً بزم دوستاں کے جو ہمارے سامعین ہیں ان کے خطوط سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں، اور ہمارے پتہ نہیں کتنے ایسے سامعین بھی ہوں گے جو ہمارے پروگرام سنتے ہیں لیکن بہرحال وقت ان کو نہیں ملتا جس کی بنا پہ وہ ہمیں خط نہیں لکھ پاتے ہیں۔ البتہ وہ خط نہیں لکھ پاتے تو کم سے کم میسج وغیرہ جس طرح سے بھی ہو وہ ہمیں یہ باور کراتے رہیں کہ وہ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ہماری جو کوششیں ہیں وہ صرف آپ کے لیے ہیں، اگر آپ ہمارے پروگرام سنیں گے ان سے استفادہ کریں گے اور اپنی مفید آرا سے بھی ہمیں نوازتے رہیں گے تو یقیناً ہمیں حوصلہ ملے گا اور ہم پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر بناتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی انتظار حسین صاحب اور ان کے صاحبزادے بھی انشاءاللہ ہمیں خط ضرور لکھیں گے۔ جی باجی، اگلا خط کس کا ہے؟
جی طہٰ شمیم، یہ مختصر پیغام ہمیں ارسال کیا ہے امجد علی صاحب نے
جی
ممبئی ہندوستان سے۔ وہ لکھتے ہیں، ماہ رجب میں پیش کیے جانے والے پروگرام، خصوصی پروگرام بہت ہی اچھے تھے۔ امید ہے ریڈیو تہران اسی طریقے سے اچھے پروگرام پیش کرتا رہے گا۔
جی بہت ہی مختصر پیغام ارسال کیا ہے امجد علی صاحب نے ممبئی ہندوستان سے۔ ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ اگرچہ انہوں نے مختصر پیغام اسے ہمیں ارسال کیا، مگر ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے وقت نکالا، اور ہم اپنے سامعین سے یہ کہیں گے کہ ولو مختصر پیغام سے ہی ہمیں ضرور بھیجیں، اس لیے کہ بہرحال آپ کی موجودگی ہمارے پروگرام میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں تو یقیناً اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلائیں کہ آپ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں. اس طرح سے یقیناً جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ نے جیسا لکھا کہ ماہ رجب میں پیش کیے جانے والے پروگرام اور خصوصی پروگرام بہت ہی اچھے تھے, تو یقیناً ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے تمام پروگراموں کو اور خاص طور سے خصوصی پروگراموں کو جو ہے وہ اچھے سے اچھا بنا کر پیش کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رجب میں آپ نے جو پروگرام سنے ہوں گے وہ مولا کائنات کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے رہے ہوں گے, اور دیگر پروگرام بھی جو پیش کیے جا رہے ہیں ان کو سننے اور پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام کو سنتے رہیں گے. آپ نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران اسی طریقے سے اچھے پروگرام پیش کرتا رہے, تو یقیناً ہماری بھی کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم پروگرام کو اچھے سے اچھا پیش کرتے رہیں. مگر ساتھ ہی میں جیسا کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ سامعین کی ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. آپ ہمارے پروگراموں کو سن رہے ہیں تو یقیناً اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیں. انشاءاللہ ہماری بھی کوشش اسی طرح سے جاری و ساری رہے گی. آپ ہمارے پروگرام سنیں اور مفید آرا سے نوازیں, اور اس کے بعد جو پروگرام میں کمیاں ہوں اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ کریں, تو یقیناً ہمارے پروگرام اور بہتر سے بہتر ہوں گے. میرے خیال میں باجی اب پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینِ صحافت. عزیز سامعین, آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ اطلاعات سرحدی بازاروں کی تشکیل پر ایران و پاکستان میں اتفاق. گلوبل ٹائمز, چین کو تباہ کرنے کی امریکی کوشش بے حد مشکل کام, امریکی وزیر خارجہ. القدس العربی, لبنان میں مظاہرے جاری, 7 لوگوں کو کار نے روندا. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل. روزنامہ ایران, پوپ اور آیت اللہ سیستانی کی ملاقات. روزنامہ ایران اس بارے میں لکھتا ہے کہ پوری دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے رہنما نے ویٹیکن کی جانب سے مہینوں کی کوشش کے بعد آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے ملاقات کا وقت لے لیا, اور پوپ نجف اشرف میں ان کے گھر میں تقریباً 1 گھنٹے تک مہمان رہے. پوپ کے دورہ عراق میں یہ ملاقات بے حد اہم قرار دی جا رہی ہے. پوپ کی بلٹ پروف گاڑی اور حفاظتی دستے کی تمام گاڑیاں آیت اللہ سیستانی کے گھر سے تھوڑی دور پر روک دی گئیں, اور پوپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دور پیدل چلے اور پھر ان کے گھر پہنچے. یہ ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی. اس موقع پر دونوں کے مترجمین کے علاوہ کوئی اور وہاں موجود نہیں تھا. اس موقع پر دونوں مذہبی رہنماؤں نے امن کی دعوت دی, اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے بڑی طاقتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ کی زبان چھوڑ کر عوامی مفادات پر توجہ دیں. رائے الیوم, کیا پوپ کے دورے کے بعد امریکہ حملے کا بدلہ لے گا؟ رائے الیوم اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ عراق میں امریکہ کی سب سے بڑی فوجی چھاونی عین الاسد پر راکٹ حملے کا بدلہ پوپ کے تاریخی عراقی دورے کے بعد لیا جا سکتا ہے, لیکن یہ بھی یقینی بات ہے کہ امریکہ کی جانب سے جوابی کارروائی کا بھی جواب ضرور دیا جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے ایسی جنگ شروع ہو جائے جس کا خاتمہ اسی وقت ہو جب عراق سے تمام امریکی فوجی نکل جائیں، یا پھر عراق پر پھر سے امریکہ کا مکمل قبضہ ہو جائے۔ حالانکہ اس کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ یہ قبضہ امریکہ کو کافی مہنگا پڑے گا۔ حالیہ برسوں میں امریکی سفارت خانے پر راکٹ حملے عام طور پر خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ہوتے تھے، اور حملہ کرنے والے انسانوں کی جان لینے سے بچتے تھے، مگر اب حالات بدل گئے ہیں اور راکٹ کے حملے امریکی چھاونیوں پر کیے جا رہے ہیں جن میں جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ عراق میں جو بھی حالات ہوں، یہ یقینی ہے کہ رضاکار فورس کے راکٹ اہم کردار کے حامل ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جسارت: اپوزیشن کا اگلا حملہ پنجاب حکومت پر ہو سکتا ہے، شیخ رشید۔ ڈیلی پاکستان: وزیراعظم کو اعتماد کے ووٹ کے بعد ایک اور بڑے چیلنج کا سامنا، قریبی رفقاء سے مشاورت شروع۔ اور ہندوستان ٹائمز: وزیراعظم کی کولکاتہ ریلی کے دوران ممتا بینرجی گیس کی قیمتوں میں اضافے پر اعتراض کریں گی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ: وزیراعظم کے دو ووٹ بڑھ گئے، تمام اتحادی ساتھ 178 ارکان کا اظہار اعتماد۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ قومی اسمبلی نے وزیراعظم عمران خان پر اعتماد کی قرارداد کی منظوری دے دی ہے۔ مجموعی طور پر تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کے 178 ارکان نے عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے سن 2018 میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، تو اس وقت قومی اسمبلی کے 176 ارکان نے اعتماد کا ووٹ دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے پہلے کے مقابلے میں دو اضافی ووٹ لیے۔ قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے اپوزیشن کی نشستیں خالی تھیں، جن پر حکومتی ارکان نے نوٹوں کے ہار رکھ دیے، جبکہ حکومتی ارکان نوٹ کو عزت دو کے پلے کارڈ بھی اپنے ہمراہ لائے تھے۔ وفاقی وزراء پرویز خٹک اور مراد سعید اپوزیشن رکن محسن داوڑ کو ووٹ ڈالنے کے لیے قائل کرتے رہے، تاہم وہ راضی نہیں ہوئے۔ روزنامہ سیاست: تبلیغی جماعت کو کسی بھی پروگرام کے لیے حکومت سے اجازت ضروری۔ روزنامہ سیاست نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ ہندوستانی تارکین وطن او آئی سی کارڈ رکھنے والے، اگر وہ ملک میں کسی مذہبی پروگرام یا تبلیغ یا صحافتی سرگرمیاں انجام دینا چاہتے ہوں، تو انہیں مرکزی حکومت سے قبل از وقت خصوصی اجازت لینی ہوگی۔ مرکزی وزارت داخلہ کے مطابق تبلیغی جماعت کے ارکان کسی بھی پروگرام یا پریس کانفرنس کے لیے ہندوستان آتے ہیں تو انہیں حکومت سے خصوصی اجازت لینی پڑے گی۔ وزارت داخلہ کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ او آئی سی کارڈ ہولڈر کسی مقصد سے ہندوستان میں سفر کرنے کے لیے تاحیات ایک سے زیادہ انٹری پرمٹ ویزا حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ تاہم او آئی سی کارڈ ہولڈرز ہندوستان آنے کے بعد کسی قسم کی تحقیقی یا تبلیغی سرگرمیاں انجام نہیں دے سکتے۔ اگر انہیں مشنری یا تبلیغی یا پھر میڈیا سے متعلق سرگرمیوں میں شامل ہونا ہے، تو اس کے لیے انہیں ہندوستانی سفارت خانے سے خصوصی اجازت لینی ہوگی۔ اور سامعین، اب خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ سرخیاں۔ ارنا: ماحولیات کے تحفظ کے لیے زیادہ مؤثر قوانین ضروری، نائب صدر۔ فارس نیوز ایجنسی، شام پر حملے کے لیے بائیڈن کا حکم، داعش کے لیے تحفہ، سابق امریکی سینیٹر۔ اور سومریا نیوز، ہم مذہبی آزادی کے تحفظ کے پابند، پوپ سے ملاقات کے بعد نیچروان بارزانی کا اعلان۔ سمعین، خبر رساں ایجنسی تسنیم نیوز نے عراق میں امن و امان، ایران کی اولین ترجیح صدر روحانی کے عنوان سے ایک تجزیہ شائع کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی تسنیم نیوز نے لکھا ہے کہ صدر روحانی نے ہفتے کے روز عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ہم عراق کے اندرونی معاملات میں ہر طرح کی غیر ملکی مداخلت کے خلاف ہیں اور اسے اس ملک اور پورے خطے کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ صدر روحانی نے کہا کہ معاشی تعلقات میں توسیع ضروری ہے اور تاجروں، سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کے لیے ویزے کی سہولت سے ایران اور عراق کے مابین اقتصادی تعلقات کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ صدر روحانی نے کہا کہ امریکیوں نے ہمیشہ ہی خطے میں تباہ کن کردار ادا کیا ہے، لہذا اس ملک سے امریکی فوجیوں کو بے دخل کرنے کے سلسلے میں عراقی پارلیمنٹ کے قانون کو نافذ کرنے کے عمل سے عراق میں امن و سلامتی کے قیام میں مدد مل سکتی ہے۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں عراق کے وزیر اعظم نے ایران کو عراق کا بہت اچھا دوست اور ہمسایہ ملک قرار دیا اور دونوں ملکوں کے ریلوے کے ایک دوسرے سے جوڑنے کو باہمی تجارت میں توسیع کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں راہلہ، اور ایک اور نئے دوست کا ہمارے آج کے پروگرام میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ ہیں علی رضا سعیدی۔ لیکن پہلے ہم گزشتہ سبق پر ایک نظر ڈالیں گے اور پھر آج کے سبق کے بارے میں مختصر وضاحت پیش کی جائے گی۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ہوائی سفر کے دوران ممکنہ گفت و شنو سے آپ کو آگاہ کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ فارسی بول چال میں عموماً اختصار سے کام لیا جاتا ہے، اور اس سے متعلق ایک دو مثالیں بھی ہم نے پیش کی تھیں اور کچھ مختصر جملے بھی آپ کو بنانا سکھائے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم مزید کچھ جملے بنائیں گے، تو آپ لوگ نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔
گزرنامه شما کجاست؟
آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ آئیے یہ جملہ ایک بار پھر سنیے۔
گزرنامه شما کجاست؟
صندلی شما قسمت عقب است۔
آپ کی سیٹ جہاز کے پچھلے حصے میں ہے۔ یہ جملہ ایک بار پھر سعیدی کی زبانی سنیے۔
صندلی شما قسمت عقب است۔
من خودکار ندارم۔
میرے پاس بال پوائنٹ نہیں ہے۔ آئیے یہ جملہ سعیدی سے سنتے ہیں۔
من خودکار ندارم۔
مهماندار آب خنک آورد.
ایر اوستس ٹھنڈا پانی لائی. سیدی آپ اس جملے کو دہرائیے.
مهماندار آب خنک آورد.
او غذا نخورد.
اس نے کھانا نہیں کھایا. اس جملے کو ایک بار پھر سنتے ہیں.
او غذا نخورد.
سامعین ابھی آپ نے کچھ جملے سنے. آئیے ان جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. کچھ الفاظ آپ کے لیے یقیناً نئے ہیں تو سنیے اور نوٹ کیجیے. خودکار یعنی بال پین. قسمت حصہ. مہماندار ایئر ہوسٹس. او و شما یہ ضمائر تھے جو آپ نے ان جملوں میں ملاحظہ کیے. اور اب آئیے ہم آپ کی گفتگو اس شخص سے کرا رہے ہیں جو آپ کا ہم سفر ہے اور آپ کی برابر والی نشست پر بیٹھا ہے. یہ شخص دارالحکومت تہران کا رہنے والا ہے. آپ کے اور اس کے درمیان جن جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے آئیے انہیں سنتے ہیں.
شما خوب فارسی صحبت می کنید. کجا یاد گرفته اید؟
آپ بہت اچھی فارسی بولتے ہیں. آپ نے کہاں سیکھی ہے؟
در خانه فرهنگ.
شغلتان چیست؟
آپ کیا کام کرتے ہیں؟
دانشجو هستم.
میں طالب علم ہوں.
هدفتان از سفر به ایران چیست؟
آپ کا ایران آنے کا کیا مقصد ہے؟
برای زیارت آمده ام.
میں زیارت کی غرض سے ایران آیا ہوں.
کجا اقامت خواهید داشت؟
آپ کہاں ٹھہریں گے؟
ہوتل.
میں ہوٹل میں ٹھہروں گا. یہاں اختصار کے ساتھ سعیدی نے جو جملہ کہا وہ صرف ہوٹل تک مختص رہا. اگلا جملہ کیا ہے رائلہ؟
کدام ہوٹل.
آپ کس ہوٹل میں قیام کریں گے؟ یہاں صرف مختصر سوال کیا گیا ہے کون سے ہوٹل.
ہنوز معلوم نیست.
ابھی معلوم نہیں ہے.
چند روز در ایران میمانید؟
آپ کتنے دن ایران میں قیام کریں گے؟
حدوداً یک ماہ.
تقریباً ایک ماہ. عزیز سامعین اس مختصر گفتگو کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام منارے نور. اور اسی پروگرام یعنی منارے نور کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
منارہ نور.
عزیز سامعین پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کے پروگرام میں سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے جس نے آپ کو دنیا کے دوسرے قائدین اور رہنماؤں سے منفرد اور ممتاز بنا دیا تھا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ظلم و استعمار کے خلاف ڈٹ جانے کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس فریضے کو انجام دیا. انقلاب سے پہلے جب ایران پر ظالم شاہی حکومت مسلط تھی تو اس وقت بھی آپ نے شاہ کے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں اور محروموں کا ہر مرحلے میں ساتھ دیا. ایک ایسا دور جس میں بڑے بڑے علماء میں شاہ کے اقدامات کی مخالفت کی ہمت اور جرت نہ تھی، امام خمینی ببانگ دہل اپنے موقف کا اظہار فرماتے. انقلاب سے پہلے آپ کی اسی خصوصیت کی بنا پر عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی نے آپ کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کیا تھا. امام خمینی اس دور میں بھی شاہ کے اعلی حکام اور خفیہ اداروں کے کارندوں سے ملاقاتوں میں علماء اور دینی مدارس کے موقف کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بیان کرتے اور کسی قسم کے خوف و ہراس کا شکار نہ ہوتے. انقلاب سے پہلے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں امام خمینی کی طرف سے سخت اور قاطع موقف اپنانے کی وجہ سے شاہی کارندوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. البتہ اس کے جواب میں امام خمینی اور آپ کے ساتھیوں کو شاہ کے جاسوسی کے ادارے ساواک کے ہاتھوں مشکلات اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی. شاہ ایران کی حکومت نے ایک بار بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ قوانین ترتیب دیے. ان قوانین میں مقامی عہدیداروں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کو نظر انداز کیا گیا. اسی طرح عہدے کا حلف لینے کے لیے قرآن سے حلف لینے کی روایت اور قانون کو بھی ختم کر دیا گیا. حالانکہ آئینی تحریک کے نتیجے میں جو قوانین بنائے گئے تھے اس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ غیر مسلم اقلیتوں کے علاوہ تمام مسلمان عہدیداروں کو قرآن پر حلف لینا ہوگا. شاہی حکومت کے اس فیصلے پر تمام علماء نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا، لیکن اس حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف عام علماء سے زیادہ منطقی اور مدلل تھا. بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے اعتراض کے جواب میں شاہ کے وزیر اعظم اسد اللہ علم نے حکومت کی طرف سے یہ موقف پیش کیا کہ یہ قانون میں تبدیلی شریعت کے خلاف نہیں اور روح اللہ خمینی اور علماء کا اعتراض بلا جواز ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس فیصلے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے بارے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے وزیر اعظم کے اس بیان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اقدام غیر شرعی نہیں ہے وہ قم میں آ کر علماء سے اس مسئلے میں بحث کرے، اس شعبے کے ماہر علماء ہیں اور حکومت علماء سے مشورہ کرے. امام خمینی کے شدید رد عمل نے دوسرے علماء کے احساس ذمہ داری کو بھی بیدار کیا اور وہ بھی اس پر یک زبان ہو گئے کہ دین کے بارے میں کوئی قانون بناتے وقت علماء سے مشاورت کی جائے. شاہی حکومت کے اس فیصلے پر امام خمینی کے رد عمل کے بارے میں آیت اللہ صادق خلخالی نقل کرتے ہیں، جب بلدیاتی انتخابات کے امیدواروں کے حوالے سے اس متنازع قانون کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا رد عمل دیا تو اس کے لیے امام خمینی نے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے فرزند آیت اللہ حاج مرتضی حائری کے گھر میں علماء کا اجلاس بلایا. امام خمینی نے اس میٹنگ میں کھل کر کہا کہ شاہ مغرور ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا اور وہ جو قانون چاہے گا منوا لے گا، تو ہم اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا موقف اختیار کر کے شاہ کے روب و دبدبے کو ختم کر دیا، جس کے بعد دوسرے مخالفین بھی میدان میں آ گئے اور شاہ کو اس قانون میں تجدید نظر کرنا پڑی. ڈاکٹر محمود بروجردی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شاہ کو اس قانون کے حوالے سے شکست ماننا پڑی تو اس نے اس مسئلے کو کم اہم ثابت کرنے کے لیے اس قانون کے مسودے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس وقت کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار میں ایک ذیلی کالم میں حکومت کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ حکومت نے اس قانون کے مسودے کو واپس لے لیا ہے، لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حکومت نے اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر کے ذریعے اس کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا، اس مسودے کو پیش کرتے وقت حکومت نے اخبار اطلاعات کی شہ سرخی لگائی تھی، لہذا اب جب حکومت اس مسودے کو واپس لے رہی ہے تو اس واپسی کے فیصلے کو بھی معمولی سرخی کی بجائے شاہ سرخی میں اخبار میں آنا چاہیے تاکہ پوری ایرانی قوم اس سے باخبر ہو سکے۔ سامن، انقلاب سے پہلے شاہ کی حکومت کی طرف سے انقلاب سفید کے نام سے ایک 6 نکاتی مسودہ قانون سامنے لایا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ آپ نے اس پر اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نئے قانونی مسودے کو شاہ کے وزیراعظم اسد اللہ علم نے پیش کیا تھا اور وہ ہمارے مقابلے میں تھا، لیکن انقلاب سفید کا 6 نکاتی قانون شاہ نے خود پیش کیا ہے، لہذا اب شاہ سے ہمارا براہ راست مقابلہ ہے۔ اب ہمارا مبارزہ پہلے سے سخت تر ہے، لہذا علماء اور متدین شخصیات پہلے سے زیادہ عزم و ارادے کے ساتھ میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کے لیے آمادہ و تیار کر لیں۔ شہید عراقی انقلاب سفید سے متعلق ریفرینڈم اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے متعلق نقل کرتے ہیں، شاہ کے واریوں نے شاہ کو یہ بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی مخالفت علماء کی طرف سے انجام پائی ہے، لہذا انقلاب سفید کے حوالے سے علماء کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ دینی مدارس بالخصوص قم کے حوزہ علمیہ سے اس کی مخالفت نہ ہو سکے۔ شاہ کے کارندوں نے قم کے علماء پر سختیاں کرنا شروع کر دیں، بعض کو مارا پیٹا، کئی علماء کو گرفتار کر لیا، علماء کے حامی دکانداروں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں ڈرایا دھمکایا، جس کے جواب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سخت بیان جاری کیا اور سب کو شاہ کے مظالم کے خلاف متحد ہونے کی دعوت دی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے اس ریفرینڈم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا اور قم کی تاریخی مسجد مسجد اعظم میں علماء کے اجتماع سے پرجوش خطاب کیا اور قرآن کی آیت ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ امام نے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا اور شاہ کے اس اقدام کے مقابلے میں میدان میں آنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ و تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر نے شاہی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اسلامی انقلاب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کے خلاف اپنی تحریک میں آغاز ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ اس حکومت کے خلاف تقیہ یا مصلحت میں خاموشی اختیار کرنا جائز عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی شاہی حکومت کی طرف سے غیر اسلامی اقدام سامنے آتا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آ جاتے اور اپنی مخالفت کا کھلم کھلا اعلان فرماتے۔ شاہ ایران نے جب ملک میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا تو امام خمینی اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اس میں خلاف اسلام اور شریعت سے ٹکرانے والی شکوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے امام خمینی کی شخصیت اور قم کی دینی درسگاہ کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور کئی علماء اور طلباء کو گرفتار اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ شاہ کے کارندے یہ سمجھ رہے تھے کہ مدرسہ فیضیہ پر حملے سے علماء اور طلباء پر شاہی حکومت کا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے گا اور علماء اور دینی مدارس کی طرف سے شاہ کی مخالفت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 یا 25 منٹ کی تقریر نے شاہی حکومت کے تمام اندازوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا اور علماء اور طلاب میں خوف کی بجائے عزم بالجزم پیدا ہوا، اور وہ پہلے سے بڑھ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ مخالف تحریک میں سرگرم عمل ہو گئے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شاہ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو آپ کو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس استبدادی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مرحوم آیت اللہ ثانی اس حوالے سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب شاہی حکومت کی طرف سے قم کی دینی درسگاہ مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا گیا اور طلباء اور علماء پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی ہسپتال زخمی طلبہ کی مرہم پٹی کے لیے تیار نہ تھا اور ہر طرف رعب و وحشت کا سما تھا۔ ایسے میں کچھ زخمی طلباء کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان زخمی طلباء کو دیکھ کر کہا، خدا آپ کی زحمات کو قبول فرمائے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ نصیب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے زخمی طلباء کو مخاطب کر کے کہا، مطمئن رہو، ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ گویا امام خمینی کو اس بات کا یقین تھا کہ ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت و قاطعیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔